بسم الله الرحمن الرحيم. اخلاق حمیدہ کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ توبہ کا تھا. توبہ بھی ایک خلق ہے. توبہ بھی اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے, ایک خلق ہے. اخلاق جمع ہے, خلق اس کا واحد ہے. یعنی ایک صفت ہے جو ہر بندے مومن میں ہونا چاہیے. توبہ کی ایک صفت, صفت مستقل ہوتی ہے, تو یہ صفت مستقل ہونا چاہیے. یعنی توبہ کا مستقل اہتمام ہونا چاہیے. اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ میں جو بیان ہوتا ہے عام طور پر, اس میں حدوث کے معنی ہوتے ہیں. مطلب وقتی طور پر وہ کام کر رہا ہے بندہ, ضارب مارنے والا, آکل کھانے والا, معاشی چلنے والا, ایک وقت کر رہا ہے, دوسرے وقت نہیں کر رہا ہوتا. اس کو حدوث کہتے ہیں. کھانے کا کام ہر وقت نہیں ہوتا, چلنے کا کام ہر وقت نہیں ہوتا, پینے کا کام ہر وقت نہیں ہوتا. اس کو شارب, عاقل, معاشی, ایسا لفظ بولا جاتا ہے. یہ صفت نہیں ہوتی ہے. ایک کام ہے, ایک فعل ہے جس کی طرف منسوب کیا جا رہا کرنے والے کی طرف, صفت کے درجے میں نہیں, فعل کے درجے میں ہے. خالی کام ہے اس سے ہو رہا. حسین ہونا, کریم ہونا, بخیل ہونا, یہ صفت ہے. جس میں حسن ہے وہ ہے, کنٹینیو ہے. جس میں بخل ہے وہ کنٹینیو ہے. جس میں سخاوت اور کرم ہے وہ کنٹینیو ہے. سوے صفت کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں استقامت, استقلال ہوتا ہے, پائیداری ہوتی ہے. تو اخلاق حمیدہ بھی صفات میں ہے. تو جس خلق کا بیان کیا جاتا ہے وہ صفت کنٹینیو ہونے والی ہوتی ہے. توحید ایک صفت ہے, اخلاص ایک صفت ہے, جس کا بھی بیان ہوا اس سے پہلے. توبہ ایک صفت ہے. مستقل پائے جانے والے چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے اندرون میں, آدمی کے باطن میں. محبت اخلاق حمیدہ میں سے ایک ہے. محبت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یحبہم ویحبونہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں. حب کا ترجمہ دوست رکھنے سے کیا ہے. نیز ارشاد ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یعنی اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں بہت مضبوط ہیں. صرف محبت ہی نہیں بلکہ محبت میں مضبوط. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو برا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو برا سمجھتا ہے. اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت جو ہے نا, یہ بھی ایک اخلاق میں سے ہے, اخلاق حمیدہ میں سے. اور یہی محبت جب اللہ, اللہ کے رسول کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہوتی ہے, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اگینسٹ میں ہو, یعنی ان سے ہٹ کر ہو, ان کی مخالفت میں ہو, تو پھر وہ اخلاق رذیلہ میں آ جاتی ہے چیزوں. تو پہلے محبت کی حقیقت کیا ہے اس کو بتا رہے ہیں. حقیقت محبت طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے لذت حاصل ہو, محبت کہتے ہیں. جدھر طبیعت مائل ہو اور طبیعت کے اس میلان سے اس میں ایک قسم کی لذت آئے, مزہ آئے, وہ محبت ہے. طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے لذت حاصل ہو, محبت کہتے ہیں. دو چیزیں ہو گئیں، طبیعت کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا اور اس مائل ہونے میں مزہ آنا. یہی میلان اگر قوی ہو جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں. عشق بھی یہی ہے. اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسا رجحان بننا کہ اس میں لذت حاصل ہونا، اللہ کی بات میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کام میں، اللہ کی یاد میں. ایسے ہی رسول کی بات میں، رسول کے کام میں، رسول کے یاد میں. تشریح، محبت کی دو قسمیں ہیں، محبت طبعی اور محبت عقلی، عقل سے اور طبیعت سے. محبت طبعی اختیاری نہیں ہے، طبعی محبت اختیاری نہیں ہے. اس کا حدوث اور بقا بالکل غیر اختیاری ہے. حدوث معنی پیدا ہونا، یہ بھی غیر اختیاری، اور پیدا ہونے کے بعد میں باقی رہنا یہ بھی غیر اختیاری. اور غیر اختیاری امر پر بعض اوقات دوام نہیں ہوتا، اس میں پائیداری بھی نہیں ہوتی غیر اختیاری چیزیں. لہذا محبت طبعی مامور بھی نہیں ہے، محبت طبعی کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ تم اللہ سے طبعی محبت کرو، اللہ کے رسول سے طبعی محبت کرو، اس کا حکم نہیں دیا گیا. غیر اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری چیز کا حکم نہیں دیا جاتا، پھر وہ باقی بھی نہیں رہتی بہت مرتبہ. بخلاف محبت عقلی کے کہ اس کا حدوث اور بقا اختیاری ہے. محبت عقلی کا حادث ہونا یعنی پیدا ہونا، اور اس کا باقی رہنا، یہ دونوں اختیاری ہیں. اس پر دوام بھی ہوتا ہے، اس پر ہمیشگی بھی ہوتی ہے. اس لیے محبت عقلی مامور بھی ہے، مامور بھی اس کا حکم دیا گیا، محبت عقلی مامور بھی ہے. اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے کام سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے، اللہ والوں سے، جو اللہ کی طرف منسوب چیزیں ہیں ان سب سے. امام ربی اصلک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ کو پسند آنے والے اعمال سے. بخلاف محبت عقلی کے کہ اس کا حدوث اور بقا اختیاری ہے تو اس پر دوام بھی ہوتا ہے، اس لیے محبت عقلی مامور بھی ہے، اور یہی افضل ہے. محبت طبعی سے محبت عقلی افضل ہے اور راجح ہے، چونکہ محبت طبعی کا منشا جوش طبیعت ہے اور جوش ہمیشہ نہیں رہا کرتا. خیر، خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک خلق ہے، ایک صفت ہے جو اپنے اندر لانا ہے، اور وہ محبت کی صفت ہے. اور محبت میں، محبت عقلی جو اختیار میں ہے ہمارے، یعنی اپنی سوچ سے، اپنے عقل سے طے کرنا ایک چیز کو کہ مجھے یہ چیز چاہنی ہے، میں اس کو چاہتا ہوں، ارادہ کرنا اس چیز کا، اس چیز کی محبت کا ارادہ کر لینا، اپنے ارادے سے وہ چیز کرنا، وہی محبت کرنے کا حکم ہے، محبت کرتے ہیں. محبت کے تین سبب ہوا کرتے ہیں عام طور پر. محبت کے تین سبب کے لیے آپ کسی کو چاہنے کا ارادہ کرنا ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں. یا تو یہ کہ کوئی ہم پر احسان کرتا ہو، محسن سے محبت ہوا کرتی ہے، اور اس کے احسان کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو. یا یہ کہ وہ نہایت حسین و جمیل ہو، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف میلان خاطر ہوتا ہو. یا یہ کہ اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہو، یا کوئی احسان کرے، یا خود ذات میں حسین و جمیل ہو، یا اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہو، وہ کمال باعث محبت ہوتا ہے، طاقتور ہونا، صاحب فن ہونا، بہت بڑا سائنسداں ہونا، بہت بڑا علم والا ہونا، بہت بڑا انجینئر ہونا، باریکی والا ہونا، کوئی کمالات ہی ہوتے ہیں یہ سب، فنکار جتنے بھی ہوتے ہیں کمالات والے ہوتے ہیں۔ سو انعام و نوال اور حسن و جمال اور فضل و کمال، نوال بھی اصل سخاوت کو، احسان کو ہی کہتے ہیں۔ علی وجہ الکمال، خدا تعالیٰ ہی میں پائے جاتے ہیں یہ تینوں صفات، احسان کرنے کی صفت اور حسین و جمیل ہونے کی صفت اور کمال کی صفت، یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میں پائے جاتے ہیں علی وجہ الکمال، یعنی کامل طریقے پر۔ تو جب تک یہ کمالات باقی ہیں اس وقت تک محبت بھی رہے گی، اور محبوب حقیقی کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے تو ان کی محبت بھی ختم نہ ہوگی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی بذات کمالات نہیں ہیں، اس لیے کاملین کو خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت عقلی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حب طبعی غیر خدا سے بھی ہو سکتا ہے، طبعی طور پر میلان ہو گیا، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جس محبت کا حکم ہے وہ حب عقلی ہے نہ کہ طبعی۔ اسی لیے نصوص میں حب طبعی یعنی عشق کا عنوان کہیں مذکور نہیں۔ حب طبعی کو ہی عشق کہتے ہیں نا، شدت جب اس میں آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اس کا عنوان کہیں شریعت میں مذکور نہیں ہے، بلکہ جا بجا حب کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حب طبعی مطلوب نہیں بلکہ حب عقلی مطلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حب عقلی والوں یعنی کاملین میں حب طبعی نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ غلبہ حب عقلی کو ہوتا ہے، وہ بالکل نہیں ہوتی ویسا تو نہیں، غلبہ حب عقلی کو ہوتا ہے۔ باقی جن پر حب عقلی کا غلبہ ہوتا ہے، بعض اوقات ان میں محبت طبعی بھی ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جن پر محبت طبعی کا غلبہ ہوتا ہے۔ محبت عقلی کا غلبہ اگر کسی پر ہے تو ان کے اندر محبت طبعی بھی ان سے زیادہ ہوتی ہے جن میں محبت طبعی کا غلبہ ہوتا ہے، مگر وہاں محبت طبعی پر حب عقلی غالب ہوتی ہے، اس لیے جوش دبا رہتا ہے، لیکن گاہے گاہے کاملین پر بھی حب طبعی کا غلبہ ہوتا ہے۔ بہرحال کاملین تو حب عقلی اور حب طبعی دونوں کے جامع ہوتے ہیں، مگر ان میں غلبہ عقلی کو ہوتا ہے، اور ناقصین میں حب طبعی کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ کمال مطلوب نہیں ہے، یہ کمال اگرچہ مطلوب نہیں حب طبعی کا، مگر محمود ضرور ہے، پسندیدہ ہے حب طبعی کا ہونا بھی، اور جو دونوں سے کورا ہے وہ خطرے میں ہے، نہ محبت طبعی ہے نہ محبت عقلی ہے، اللہ رسول کی طرف نہ تو طبعی ہے رجحان اور نہ ہی عقلی ہے، تو بھی تو خطرے میں تو آ ہی گیا۔ بس محبت کا ہونا ضروری ہے، بغیر محبت کے نری طاعات و عبادات کافی نہیں، بغیر محبت کے نری طاعات و عبادات کافی نہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ کچھ نہیں۔ عجیب بات ہے، بغیر محبت کے طاعت و عبادات کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات، علامہ اقبال۔ اب انہوں نے لفظ عشق سے ہی تعبیر کیا ہے، کیونکہ حسن کے مقابلے میں لفظ عشق جو ہے نا وہ اردو زبان کے تناسب کے واسطے، تقابل کے واسطے مقرر ہے، تو اس وجہ سے لفظ حب جب بھی ہوگی، محبت کا جب لفظ بولیں گے تو اردو میں زیادہ تر عشق کا لفظ بولا جائے گا۔ بہت کلام کیا علامہ اقبال نے اس پر، اس کی اہمیت پر، علم سے علم کے مقابلے میں بھی بہت ذکر کیا ہے اس کو، حسن کے مقابلے میں بھی بہت ہے، اس کا ذکر ہے, اور علم کے مقابلے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ علم الگ ہے عشق الگ ہے. خالی علم سے کچھ نہیں ہوں گا جب تک عشق نہ ہو. یہ اس پر علامہ اقبال بہت چلتے ہیں, ان کے کلیات اقبال میں یہ مضمون آپ کو بہت ملے گا. سارے ہی اوصاف میں یہی بات ہے کہ وہ سب کے سب عقلی ہی, عقل کے اعتبار سے ہی ہم ذمہ دار ہیں, جو دین کے اندر جتنے اوصاف کا ذکر ہے. شجاعت ہے تبھی ہونا کوئی ضروری نہیں, عقل کے اعتبار سے ہونا ہے. سخاوت ہے تبھی ہونا کوئی, ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں میں طبعی طور پر بخل ہو لیکن عمل کے اعتبار سے وہ سخی ہو, عقل کے اعتبار سے وہ سخاوت کرتا ہو اپنی طبعی تقاضے کو دبا کے. حیا ہے, حیا طبعی حیا شرعی, ہو سکتا ہے کہ طبعی حیا کا غلبہ نہ ہو لیکن شریعت کے اعتبار سے اگر حیا کا غلبہ ہو کافی ہے. حیا شرعی کی بڑی عجیب تعریف ملا علی قاری نے لکھی ہے, جس زمانے میں مشکت پڑھاتے تھے اس زمانے میں دیکھی ہوئی ہے. حیا شرعی کی تعریف انہوں نے لکھی ہے کہ ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا, تمہارا مولا تمہیں اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ انہوں نے منع کیا ہے. ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا, بڑی عجیب تعریف ہے. یہ حیا شرعی ہے. ایسے حیا کی بہت سی قسمیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ. ایک حیا کرم بھی ہوتی ہے. حیا کرم میں یہ ہوتا ہے کہ غلطی سامنے والا کرتا ہے, حیا سامنے والے کو آ رہی ہوتی ہے. حیا کرم میں یہ ہوتا ہے, غلطی وہ کر رہا ہے اس کی غلطی سے اگر میں واقف ہو رہا ہوں بلکہ اس کو معلوم ہوں گا تو وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہو, بلکہ یہ شرمندہ ہوتا رہتا ہے انہیں کہ میرے پتہ چلنے کو اس کو پتہ نہ چلے, مجھے تیرے عمل کا پتہ چل رہا ہے بلکہ اس کو پتہ نہ چلے. یہ حیا کرم میں ہوتا ہے. گناہ بندہ کردت و او شرمسار, اللہ تعالیٰ میں حیا کرم ہے. بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو شرماتی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ شرماتے رہتے ہیں. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے, نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حیا کرم بہت تھی. تو فرق یہ ہے کہ چاہے حیا ہو, چاہے سخاوت ہو, چاہے شجاعت ہو, اور چاہے دوسرے اور اوصاف ہوں, اور چاہے حب ہو, یہ سب کے سب عقلی اعتبار سے جو ہیں وہ اس کے ہم ذمہ دار ہیں. انہیں اپنی عقل سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے سب سے زیادہ, اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے سب سے زیادہ. اور عقل کے اعتبار سے کرنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک درجہ علم کے اعتبار سے طے کرنا, اور دوسرے درجہ عمل کے اعتبار سے اس کو غالب رکھنا. بیوی بچوں کے ساتھ میں مثلا طبعی محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ عقلی محبت ہے, تو ٹکراؤ آ گیا کہ اگر بچوں کی محبت کا تقاضا ملحوظ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ملحوظ رکھتے ہیں تو بیوی بچوں کی دل شکنی ہوتی ہے اور ان کی محبت کے خلاف سمجھ میں آ رہا ہے. وہی ہے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے اللہ کے رسول کی محبت کو غالب رکھنا ہے. تو جن سے طبعی محبت ہے ان کو مغلوب کر دینا اور ان پر اللہ کی محبت کو غالب رکھ کے وہی کرنا جو اللہ کو پسند ہے, چاہے کتنی شدید محبت ہو بچوں سے, بیوی سے, دوستوں سے یا کسی اور سے. یہ مطلب ہے. اور دوسری بات جو ہے اسباب محبت میں غور و فکر کرنا. زیادہ تر بنیاد کمالات کی ہوتی ہے, اور کمالات حقیقی کمال تو اللہ کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں, تو اس وجہ سے کاملین کو اللہ کے علاوہ کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. یہ لکھا ہے چونکہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی میں بھی بذات کمالات نہیں, اس لیے کاملین کو خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت عقلی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے ماں سوا میں جہاں کہیں کوئی کمال نظر آتا ہے اس کمال کے بارے میں علم کو صحیح کرنا ضروری ہے کہ یہ کمال نظر یہاں سے آ رہا ہے لیکن ہے یہاں پہ نہیں, وہ نظر ایک جگہ ایک چیز نظر آتی ہے ہوتی ایک جگہ ہے. مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تبلیغ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ چاند جو ہے پانی میں نظر آتا ہے, ہوتا نہیں وہاں پہ. جیسے آدمی جا کے اندھیری رات میں بیٹھتا ہے نا پانی کے پاس, تو اس میں اس کو چاند دکھتا رہتا ہے. تو بولے چاند پانی میں نظر آنے سے یہ تھوڑی ہے کہ چاند ہے وہاں پہ پانی میں, نظر آتا ہے. ایسے کمالات جو ہیں وہ مخلوق میں اگر نظر آ رہے ہیں تو وہ صرف نظر آ رہے ہیں, وہاں پہ ہیں نہیں. وہاں پہ طریق تحصیل محبت الہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تین چیزیں کرتے ہیں یہ, ایک تو حقیقت بتاتے ہیں تاکہ پتہ چلے تعریف کیا ہے اس کی, اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں, اس کی کچھ قسمیں وغیرہ ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں, اور تیسرے یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا. اور وہ بھی اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اگر کوئی یاد رکھنا چاہے تو زبانی یاد کر ڈال سکتا ہے آرام سے. ایک سے دو تین مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے, تین چار مرتبہ دھیان سے, تو بعض ذہن نشین ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی یاد بھی کرنا چاہے تو یاد بھی کر ڈال سکتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اوصاف اور انعامات کو یاد کرے, جو احسانہ ہیں اللہ پا اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کرے. کہتے مراقبہ نعمائے الہیہ, اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرنا, اسی لیے کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ حاصل ہو. ہر بندے کو اس کا اقرار بھی ہوتا ہے, احساس بھی ہوتا ہے, علم بھی ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے احسانات ہیں, لیکن دھیان نہیں جاتا ادھر. تو اس لیے ایک وقت میں تھوڑی دیر بیٹھ کے ایک ایک چیز کو الگ الگ گن کے اس نعمت اس کے نعمت ہونے کا دھیان کرنا, استحضار کرنا, یہ اللہ کا احسان ہے, یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے, یہ 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 احسان. پچاسوں سینکڑوں ہزاروں ہیں جتنی نعمتیں یاد کر سکتا ہے بندہ پانچ دس منٹ میں. مشترک بھی ہیں, یا پانی ہے, ہوا ہے, یہ ہے, وہ سب ہے, ہم پر بھی ہے, دوسروں پر بھی ہے. ہم پر تو ہے ہی نا بھائی, کوئی خاص نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی جو بندے کو حاصل ہیں, اس کی اپنی زندگی, اس کی اپنی صحت, اس کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر ہیں عام یا اس بندے پر ہیں خاص, ان کو یاد کرتے جانا روزانہ تھوڑی دیر, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اور محبت اگر نہیں ہے تو محبت ہو جاتی ہے. محبت ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان سے اور اللہ تعالیٰ کے خیال میں آنے سے لذت محسوس ہو, ان کا ذکر کرنے سے لذت محسوس ہو. ذکر میں مزہ نہیں آتا, شکایت کرتے نا ذکر میں مزہ نہیں آتا, وہ تو شکایت ہوتی ہے. اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے, محبت کا غلب محبت نہیں ہے, محبت والی فیلنگ نہیں ہے, اس وجہ سے جو ہے نا مزہ بھی نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں تو مزہ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اوصاف اور انعامات کو یاد بھی کرے اور سوچے بھی. نمبر دو, احکام شرعیہ کی بجاوری اور کثرت ذکر اللہ سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکالے. اللہ کے ذکر کی کثرت کر کے غیر کی محبت دل سے نکالے. دل کی خصوصیت یہ ہے کہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی, وہاں پہ اللہ کی بھی ہو غیر کی بھی ہو. غیر کی ہوگی تو اللہ کی نہیں ہوگی, اللہ کی ہوگی تو غیر کی نہیں ہوگی. اس لیے غیر اللہ کی محبت دل سے نکالے کثرت ذکر سے, نمبر ایک. نمبر دو, احکام شرعیہ کی بجاوری بھی کرے. احکام شرعیہ کی بجاوری اور کثرت ذکر اللہ سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکالے, یہ دو طریقے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک علمی ہوا اور ایک عملی ہوا. پہلا جو حصہ ہے وہ علمی ہے سوچنے کا, دوسرا جو حصہ ہے وہ عملی ہے. یہ مختصر بیانات ہیں اور دوسری کتابوں میں تفصیلی ہوتے ہیں, جس کا ذکر آپ کو اس سے پہلے بھی کیا گیا ہے. جیسے مثلا اگر کوئی تھوڑا سا اس میں اضافہ دیکھنا ہے تو وہ تبلیغ دین جو امام غزالی کی ہے اس میں دیکھے گا, اور اس سے اضافہ دیکھنا ہے تو پھر وہ احیاء العلوم یا کیمیاء سعادت وغیرہ میں دیکھے گا, وہاں بہت مبسوط جو ہے نا یہ مضمون ملے گا. ذہن نشین کرنے کے لیے یہ کتابیں پڑھنا, چھوٹی والی, چھوٹے مضامین والی, اور کوئی بات ذہن نشین ہو جائے تو اس کی تفصیلات کی طرف ذہن جانے کے لیے مبسوط جو مضامین ہیں وہ پڑھنا. اور بعض بزرگوں کے جو ہے نا ایک ایک وصف کے اوپر کتاب ہے، جیسے مواعظ بھی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ایک کتاب ہی ہے، چار چار پانچ پانچ گھنٹے کا ایک ایک واعظ ہے، تو وہ تو کتاب ہی ہوئی پھر، وہ تو وہ بھی ہے طریقہ اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس مضمون کی تفصیلات کا. کمال کی بنیاد، کمال کا بنیادی نتیجہ تکبر ہے، اور نقص کا بنیادی نتیجہ تواضع ہے، عاجزی ہے. اس لیے تکبر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے، عیب نہیں ہے. اس لیے متکبر ان کی صفت ہے، ان کا نام ہے. وہ جتنا بھی بڑا پن کریں اچھا ہی لگتا ہے، کیونکہ ان کو سزاوار ہے، ان کے لیے موضوع ہے وہ چیز. اسی لیے یہ فرمایا کہ یہ خاص میری چادر ہے، الکبریا و ردائی، کبریا اور بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے. جو بھی میری چادر مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا، حدیث شریف میں. وجود جو ہے یہ کمالات میں سے ہے. بندے کو وجود دیا گیا تو ایک کمال اس کے پاس آ گیا، تو اس میں بڑائی کے چانسز آ گئے تھے. تو انہوں نے یہ ہوشیاری کی، اللہ پاک کا علم تو ہے ہی ہوشیاری والا، یہ وجود ایسی ذلیل اور ناپاک چیز سے دیا کہ وہ موقع نہ رہے اس کو. فلینظر الانسان مما خلق، انسان غور کرے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، فکر کرے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. جگہ جگہ ہے یہ مضمون قرآن پاک میں، متعدد جگہوں پر ہے. ہمارے پاس ایک بدعتی پیر تھا حیدرآباد میں، اس کے بچے ابھی بھی ہیں. وہ پاکستانیوں کا بدعتی نہیں تھا، وہ ہندوستانیوں کا بدعتی تھا. وہ ہندوستانیوں کا بدعتی کا مطلب یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ حیدرآباد میں سب سے زیادہ حضرت تھانوی کی کتابیں اس کے پاس تھیں. پورے حیدرآباد میں سب سے زیادہ حضرت تھانوی کی کتابیں کس کے پاس ہیں بولے تو وہ بدعتی پیر کے پاس تھیں. اور بیان میں جب حضرت تھانوی کا نام آتا تھا تو حکیم الامت بولتا تھا، وہ بدعتی حکیم الامت کے نام، اور حوالہ بھی دیتا تھا، حکیم الامت مولانا تھانوی نے یہ لکھا ہے بول کر حوالہ بھی دیتا. تو ایسا بدعتی تو پاکستان میں کہیں بھی نہیں ملے گا. مگر اس کی ایک عجیب بات تھی جو لوگوں کو پسند نہیں تھی، لیکن اس کا ایک اپنا انداز تھا. وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اسی نام سے یاد کرتا تھا جس نام سے وہ بنتے تھے. سب اور بڑے بڑے مولانا ہیں اس کے بچے، ابھی تک ہیں، حیات ہیں حیدرآباد میں. نوری شاہ کا بات قصہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، جانتے ہیں نوری شاہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا بولتے ہیں، تو بولے جب تک میں ایسا نہیں بولا ان کو اپنی حقیقت یاد نہیں رہیں گی بولے، اور بڑاپن کریں گے بولے. ویسے پکارتا تھا ان کو، ویسے بلاتا تھا ان کو، وہی نام سے بلاتا تھا. میں بھی ایک دو جگہوں پر گیا ہوں اس کے ساتھ تقریر میں، بیانات میں، مطلب جس زمانے میں تقریر کرنا شروع کرا تھا تو اس وقت تو انہیں وہ تھا، بڑا آدمی، پرانا آدمی تھا وقت. مگر لوگ جو ہے نا مجھے بھی کہیں کہیں بلا لیتے تھے، کیونکہ ہم بھی پرانے شہر کے ہی ہیں اصل میں، جدھر کا وہ تھا نا ادھر ہی ہے ہمارا حصہ. تو بعض جگہوں پر بیانات میں ہم دونوں جمع ہوئے ہیں، تلوار اولا لٹکا کے بیان سے پہلے آتا تھا جمعہ میں، ہمیشہ تلوار لے کے، ننگی تلوار لے کے جمعہ کا خطبہ دیتا تھا. کوئی بھی اعتراض کرا، سکندرآباد کی مسجد میں جمعہ خطبہ تھا اس کا، اسٹیشن کی مسجد میں، کوئی بھی اعتراض کرا تو تم یہ لے کے کہیں کو کرتے بولے تو اسی لیے تاکہ تو دیکھے اور ڈرے بولتے تھے اس کو تجھے پتا چلے کہ کیا چیز ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے اس واسطے لے کے خطبہ دیتا ہوں بولتا تھا. مسجد والے بولتے تھے حضرت اتنا چندہ ہونا ہے تو ٹھیک ہے بولے کوئی بات نہیں بے فکر رہو آج جمعہ ہی نہیں پڑھاتا تھا جب تک اتنا چندہ نہیں ہوا. بڑے مزے کی حرکتیں تھی اس کی. ہمارے ایک دوست کے مدرسے میں پڑھاتے تھے تو وہاں کے حالات بہت سناتے تھے. تو وہ دو کالج چلاتا تھا, دو اسکول دو کالج وغیرہ وغیرہ, حکومت سے ایڈ بھی لیتا تھا. وہ 15-20 جو ہے نا مدرسے کے بچے رکھے ہوئے تھے, اسی میں دو کالج بھی چل رہے اور اسی میں جو ہے نا مدرسہ بھی چل رہا اور دینی مدرسہ بھی چل رہا اسی میں. تو اب وہ کیا ہوتا, وہ دیکھنے کے لیے انسپیکشن کے لیے آ بھی جاتے ہیں لوگ. تو بولے ایک کالج میں بچوں کو دکھانے کے بعد میں اس کو چائے پینے لے کے چلے جاتا تھا, یہ پورے بچے دوسرے کالج میں پہنچ جانا ہے اتنی دیر میں. اچھا تمہارے پاس مختلف سبجیکٹ ہیں, تمہارے پاس پوئم ہے, یہ ہے, تم لوگ پوئما بھی یاد دلاتے. ہاں یہاں یاد, ہمارے پاس پوئما بھی یاد دلاتے. ہاں خلو اللہ کی پوئم سنا رہے, چلو اس کو خلو اللہ کی پوئم, اس کو اناتنا کی پوئم لگا دیتا تھا. وہ بےچارے ہندو لوگ ہیں ان کو کیا معلوم, بولے یہ ہمارے پاس پوئم ایسی ہوتی بول کے چلا دیتا تھا. بہت پیسے ہوتا, بھینسوں کا کاروبار کیا حکومت سے ایڈ لے کے, وہ پورے بھینسا مر گئے بول کے بھینسوں کی دما پیش کر دی. لوگ اس کو بولے بھائی تم ایسے کیسے مرشد ہیں یار, بڑا مرشد حیدرآباد کا بڑا مرشد, ایسے کیسے مرشد ہیں. بولے تو یہاں سے کھاتا ہوں رے میں, تمہارے کو کون منع کرا, تم بھی کھاؤ, میں یہاں سے کھاتا ہوں, لمحے میں کوئی دماغ دیا کھا رہا ہوں, میں جمع کر رہا ہوں پیسے, لے رہا ہوں پیسے. یہ کون سی حکومت ہے معلوم نہیں تمہارے کو, اسے تو کھانا ہی چاہیے. بولے تو میں بھی کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ, میں اگر عقل سے کھاتا ہوں تو نہیں نہیں تم کھائے نہیں, تم بھینسا خریدے ہی نہیں تھے, تو میں خریدا تھا نہیں خریدا تھا, میں دوم جو ہے نا خسائی کی دکان سے لایا, میں جو ہے نا سلاٹر ہاؤس سے مسلک سے لایا, اس سے تمہارے کو کیا بھائی سے بول بھی دے رہا جواب, دوم کہاں سے لایا اس کا جواب بھی دے رہا بیان میں. بہت مزے کا آدمی تھا. مسلک سے گئے بھینسوں کی دما پکڑ کے حکومت کو دے دیا, ہو گیا یہ 200 بھینسوں کی دما مر گئے پورے. اگر یہ بات اس پر یاد آئی کہ اس کا ایک مزاج تھا سارے بچوں کو جو ہے نا یاد کرتا تھا برے نام سے, اور یہ بولتا تھا کہ اصل عاجزی جو ہے نا یہ بنیاد ہے, انسان کی اصل بنیاد عاجزی ہے, اسی لیے تصوف کی اصل بنیاد بھی عاجزی ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی فہمائش پر ان کے نصیحت چاہنے پر یہ فرمایا تھا کہ دیکھو بھائی یہ راستہ تصوف اس کی ابتدا بھی فنا سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی فنا پر ہی ہے. سلوک میں جو کرنا ہے کام وہ یہ ہے کہ اپنے کو فنا کرنا ہے, عاجزی پیدا کرنا ہے, بے حیثیتی کا احساس ہونا, استحضار ہونا میں کچھ نہیں. کیونکہ یہ اگر حال بن گیا بہت بڑا مزیدار ہو جاتی ہے زندگی, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناک کا مسئلہ نہیں آتا, انا کا مسئلہ نہیں آتا, برداشت پیدا ہوتی ہے, غرور تکبر رعونت ابا استنکاف یہ ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. عاجزی اصل ہے, تواضع اصل ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم ناقص ہیں, نقص کی بنیاد, نقص کا لازمی نتیجہ کیا ہے, عاجزی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری پیدائش کے اوپر غور کرنے کو ہمیں فرمایا ہے تاکہ ہمارا نقص اور ہمارا ضعف اور ہماری ذلت اور ہماری عاجزی اس کا استحضار ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفۃ من منی یمنا الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے تم کو ایک ذلیل پانی سے نہیں بنایا, اسی لیے ایک بزرگ سے ایک بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو فرمایا ہاں بالکل جانتا ہوں. کہ تیرا اول نطفہ ہے اور تیرا آخر جیفا ہے. جیفا مردار کو کہتے ہیں. تیرا اول نطفہ ہے اور تیرا آخر جیفا ہے, اور اس درمیان میں تو غلاظت کو اٹھاتے پھرتا ہے. اب غلاظت کی جو تھیلی, گاربیج کی جو تھیلی ہے, اس سے کون کیا وہ کرے گا, اور گاربیج کے اندر کیا ہے بلکہ اگر وہ بھی معلوم ہو گیا تو پھر ایک گاربیج کی تھیلی ہے یہ, اور یہ کہ اس کے اندر کیا ہے بلکہ اور اس کا پتہ بھی چل جائے کہ اس کے اندر یہ ہے, تو کہاں کی حماقت رہے گی. اس لیے صوفیہ کے پاس سب سے زیادہ اہتمام اس کسر نفسی کا, اس تواضع کا, اس عاجزی کا ہے کہ یہ چیز پیدا ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے میں بھی یہی چیز رکاوٹ ہے. رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بات کو قبول کرنے میں بھی یہی چیز کی رکاوٹ ہے. اور جن جن چیزوں میں اپنی منمانی بندہ کرتا ہے کہ میری مرضی, میری طاعت, میری طبیعت, تو اس میں بھی یہی چیز رکاوٹ ہے, یہی چیز ہے جو کام کرتی ہے. اس سے بندہ کبھی فارغ نہیں ہو سکتا. تھوڑا اور آگے چلو اس میں. پڑھ لکھ کر بندہ دنیاوی اعتبار سے جتنی ڈگریاں کماتا ہے, قابل بنتا ہے, وہ ڈگری کیا کام کرتی ہے, نتیجہ کیا لاتی ہے؟ وہ پیسہ لاتی ہے, مال کمانے کا ذریعہ ہے. تو جتنے مال کمانے کے ذرائع ہیں ان کی لائن کا جو علم ہے وہ آدمی کی شان میں اور اس کی عزت میں ذرا برابر اضافہ نہیں کرتی, ذرا برابر نہیں کرتی. کیونکہ وہ چیز, کسی چیز کی عزت جو ہے نا, اس کے نتیجے کے اعتبار سے کیا چیز لا رہی ہے؟ وہ مال لا رہی ہے. مال کی کیا حیثیت ہے اللہ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس؟ یہ ہے, اسے کچھ بنتا نہیں, بنتا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دنیاوی لائن کے علوم کے اندر یہ بات ہے کہ اس سے آدمی کی عزت میں اور آدمی کی سمجھ لیجیے کہ قدر میں کوئی قدر نہیں ہوتی, اضافہ نہیں ہوتا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے یہ بات بتائی ہے کہ جب پیسہ جو ہے نا یہ شرف بن جائے گا تو قریب فتنہ, قریب قیامت آ جائے گی. قیامت قریب ہونے کی علامتوں میں سے, کیونکہ قیامت کے قرب کی اصل علامتیں وہ بتائی جاتی ہیں زیادہ تر, جو کہ نظام عالم کو بگاڑنے والی اور اقدار کو پلٹنے والی چیزیں ہیں. بعضی علامتیں قیامت کی پسندیدہ ہیں, اچھی ہیں, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, اس قسم کی جو علامتیں وہ الگ ہیں. عام طور پر جتنی قیامت کی قرب, قیامت کی جتنی علامتیں بتائی گئی ہیں, جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں, وہ ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ہے. شراب عام ہو جائے گی, بدکاری عام ہو جائے گی, ظلم عام ہو جائے گا, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ سب اسی میں سے. یہ بھی جب انسانوں کی ہمت پیٹ ہو جائے گی, ہمت کہتے ہیں توجہ کا مرکز, توجہ کا مرکز, ہممہم بطونہم, پیٹ جو ہے نا ان کی ہمت ہو جائے گی, یعنی ان کا توجہ کا مرکز ہو جائے گی. وقبلتہم نساؤہم, اور عورتیں جو ہیں وہ قبلہ ہو جائیں گی. وشرفہم دینارہم ودرہمہم, اور ان کی عزت کا معیار لوگوں کی پیسہ ہو جائے گا. قیامت قریب آئے, قیامت آ جائے گی. علامت یہ ہے کہ یہ تینوں قدریں پلٹی ہوئی ہیں, صحیح نہیں ہیں, تبھی تو قیامت کی اس کو علامتوں میں سے بتایا گیا. عورت مرد کا قبلہ نہیں ہے, مرد عورت کا قبلہ جمتا ہے. دین جو ہے نا یہ شرف کا معیار ہے, عزت کا معیار ہے. اس لیے حضرات صحابہ کے پاس میں وہی آدمی قابل قدر تھا جو کہ دیندار ہوتا. امامت کا وہی مستحق ہوتا ہے جو زیادہ دیندار ہوتا ہے, کیونکہ امامت جو ہے نا وہ مقتدائیت ہے نا. زمانے کے لوگ پہلے کھانے پینے پہ توجہ نہیں دیتے تھے, تو ان کی پیٹ, ان کی ہمت بنتی نہیں تھی کبھی بھی, گزارا ہونا ہے بول کے ہوتا تھا. بس جب سب کچھ پیٹ ہے ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. ہمیں اپنے نقص کا اور ہمیں اپنی کمزوری کا اور اپنے عیب کا استحضار کرنا آ جائے. معائب کا مجموعہ ہوتے ہیں انسان, اصل ہے ہی عیبوں کے مجموعے کا نام. محتاجگی عیب ہے سب سے بڑا, محتاجگی عیب ہے اور ہم محتاج ہی محتاج ہیں. اور ایک لین میں محتاج نہیں ہے, ایک چیز میں محتاج نہیں ہے, ایک وقت میں محتاج نہیں ہے, ہر وقت ہی محتاج ہیں, ہر چیز میں ہی محتاج ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزوں میں محتاج ہی محتاج ہیں. کسی وقت آپ یہ لے کے بیٹھے کہ آج میں جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے سب لے, سب چیزوں کی آج دعا کرتا ہوں, بلکہ لوگوں کے بیٹھے ختم ہی نہیں ہوتی دعا. نماز پڑھ کے آپ سوچو کہ جو جو چیزیں چاہیے وہ مانگ لیتے بیٹھے ہیں آج, تو دیکھو کیا کیا نکلتا ہے. ہر چیز ہی چاہیے, ہر چیز ہی چاہیے, ہر چیز ہی, ختم ہی نہیں ہوتی دعا. یہ محتاج ہی محتاج. جوابوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے, سوالوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے. سوالوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے, بندہ تو سوالوں کا مجموعہ ہے. یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. ظاہر سے, باطن سے, روحانیت سے, مادیت سے, دنیا سے, آخرت سے, جان سے, مال سے, عزت سے, بڑی نعمتیں, چھوٹی نعمتیں, آفاقی نعمتیں, انفسی نعمتیں, کوئی ایک چیز ہے. اتنا جو محتاجوں کا, محتاجوں کا جو مجموعہ ہے, سوالات کا مجموعہ ہے, اس میں اب اس میں کیا بڑے پن کی بات ہے, تکبر کا اس میں کیا شائبہ ہے. اس لیے ہر وہ چیز جو تکبر کو پیدا کرنے والی ہو یا تکبر جس کا منشا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے بندے کے لیے, بندے کے حق میں. وہ چیز دور دور تک کی جو علامت ہے, اس سے تک اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. وہ چیز ٹخنوں سے نیچے پانچا جا رہا ہے, چاہے تیبند کا, چاہے پتلون کا, چاہے پائجامے کا, وہ اللہ کو ناپسند ہے, کیونکہ بڑے پن کی علامت ہے. ان کے پاس وہ بڑے پن کی علامت ہے, بھلے سے بڑا پن ہو یا نہ ہو. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بڑا پن نہ ہو اور پھر آدمی کا پیسہ نیچے بھی جائے, ایسا نہیں ہوتا. ایسا صرف عذر میں ہوتا ہے. عذر میں کا مطلب کسی کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کا پینچا یا اس کا وہ نیفا جو ہے نا ڈھلک جاتا ہے, تو ہی نیچے آ سکتا ہے. اس کے باوجود نہیں ہے پیٹ اتنا بڑا, پھر بھی نیچے آ رہا, اس کا مطلب یہ کہ کیوں آ رہا ہے؟ جب تجھے پتا ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے تو پھر کیوں آ رہا ہے؟ وہ تکبر ہی کی بات ہوئی. جب معلوم ہوا کہ جو بولتے نا کہ اگر تکبر سے ہے تو ناپسندیدہ ہے, تکبر سے نہیں ہے تو ناپسندیدہ نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح میں اس بات کو لکھا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تکبر سے نہ ہو. نیچے ہونا خود تکبر ہی کی دلیل ہے. وہ تکبر سے نہیں ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ جب ہے اور معلوم ہے کہ اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے تو تکبر سے ہی ہے. وہ الکبر بطر الحق. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ حق کو چھوڑنا. ایک بات معلوم ہوگی کہ حق یہ ہے تو پھر آپ چھوڑ رہے, کوئی بندہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو تکبر ہی تو ہوا. تو تکبر کی دور سے دور کی علامت بھی اللہ تعالیٰ کو بندے کے حق میں گوارا نہیں. یہ نہیں چاہیے. بندے کا کام عاجزی کا ہے. کمالات جو ہے نا وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور کسی بھی مخلوق میں جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے. اور حمد جو ہوتی ہے وہ کمال پر ہی ہوتی ہے. اسی لیے حمد کے قابل, حمد کے مستحق صرف اللہ پاک کی ذات ہے. الحمد للہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ سب کمالات اللہ کے لیے. اور کمال منشا ہے محبت. کمال کا نتیجہ کیا ہے؟ محبت ہے. اس لیے حق تعالی شانہ سے ہی محبت ہونی چاہیے, کسی اور سے نہیں. عشق با مردہ نباشت پائیدار, عشق با حی و با قیوم دار. اللہ تعالیٰ کے کمالات کو سوچنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا, اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو سوچنا. ایک یہ کام کرنا ہے روزانہ, نعمتوں کو سوچ, احسانات کو سوچنے سے مراد نعمتوں کو سوچنا, اسی کا نام مراقبہ ہے. مراقبہ نعمت الہیہ. ہر ہر مراقبے کے اثرات الگ ہیں. مراقبہ موت, اس کے اثرات الگ ہیں. مراقب نعمت, اس کے اثرات الگ ہیں. مراقب معیت, اس کے اثرات الگ ہیں. مراقب رؤیت, اس کے اثرات الگ ہیں. مراقب رؤیت کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ سوچتے بیٹھنا. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں, یہ سوچتے بیٹھنا. یہ مراقب معیت مراقب رویت کہلاتا ہے. اللہ ناظری یہ علم یعلم بان اللہ یرا, مراقب رویت اصل علم یعلم بان اللہ یرا والی جو آیت ہے اس کے مضمون کو ذہن میں رکھ کے سوچنے کو بولتے ہیں. مراقبہ کا مطلب ہے سوچنا اور گہرائی میں چلے جانا سوچتے سوچتے, اور ہر وہ حرکت اور ہر وہ کام جو سوچنے میں خارج ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا, تب مراقبہ وہ پایا جاتا ہے. اور اتنے ڈیپ میں چلے جانا سوچتے ہوئے کہ دوسرے مضمون سے ذہول ہو جانا, دوسرے کسی مضمون کو بھول جانا, تب مراقبہ پایا جاتا ہے. یہ چیز کا مراقبہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسری چیز یاد نہیں رہی, تو شروع میں کرتے 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 یاد ہی رہتا ہے یاد ہی رہتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے لیے آدمی اندر چلے جاتا ہے, تو اتنی دیر ہی چھوا اصل مراقبہ ہو. وہ مراقبے کی تمہید ہے وہ بقیہ پہلے سے جو تھے. اصل مراقبہ تو جب پایا گیا جب دوسری چیز سے ظہور ہو گیا, اس کا اثر اتنا گہرا پڑتا ہے آدمی کے باطن پر اس کی روحانیت پر جس کی آدمی بہت ہی مؤثر ہے. وہ چیز مراقبہ جو صوفیہ کے پاس ہیں وہ انتہائی مؤثر چیز ہے. تعمیر باطن میں بہت بڑا کردار ہے مراقبے کا, اندرون کی تعمیر میں بہت بڑا کردار ہے مراقبے کا. جیسا سوچے ویسا بن جاتا اندر کا, اگر اتنا ڈیپ سے سوچے تو اندر کا حصہ ویسے بن جاتا ہے. اسی لیے ذکر اور مراقبہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاتے ہیں صوفیہ, ذکر بھی کرو مراقبہ بھی کرو. مراقبے کا اصطلاحی قرآنی لفظ مرابطہ بھی ہے. اصبروا وصابروا ورابطوا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. رابط اصل مراقبے کا ہی نام ہے. نگرانی کرنا نگہداشت کرنا ہے رباط اصل, فذلکم الرباط فذلکم الرباط ہے نا. رباط اصل نگرانی کو کہتے ہیں, چوکی داری کو. تو دل کے دروازے کی نگرانی ہے وہ, اصل میں دل کی نگرانی ہوتی ہے مراقبے میں. اسی مراقبے سے وساوس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے اور غفلت کا بھی ازالہ ہوتا ہے, چونکہ وہ نگرانی کرتی ہے, وہ دربانی کا کام کرتا ہے. ذکر سری کر لیں یا جہری کر لیں. کلمہ شہادت پڑھو تین مرتبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا. يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله حاضري الله ناظري الله معي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله حاضري الله ناظري الله معي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله حاضري الله ناظري الله معي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله حاضري الله ناظري الله معي إلا الله 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 إلا الله
الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 Allahu Allah, 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah, Allahu 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 Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu haziri, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah, 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 اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك ومسنين بها قابليها واتمها علينا اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك عزيمه الرشد ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على تلاوه القران وكثره الذكر لك والشكر لك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے دانستہ و نادانستہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے خلوت اور جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے مولا کریم جان اور مال کے لین کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما دیجیے آپ کے حبیب کی محبت عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ کے ذکر کی محبت عطا فرما دیجیے آپ کے مبارک کلام کی تلاوت کی محبت عطا فرما دیجیے ان تمام اعمال کی محبت عطا فرما دیجیے جو آپ کی محبت کے قریب کر دیں اور آپ کے قریب کر دیں اے اللہ آپ کے حبیب کی محبت عطا فرما دیجیے اور ان اعمال کی جو آپ کے حبیب کی محبت کے قریب کر دیں محبت عطا فرما دیجیے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اے مولا کریم کرم کا رحم کا فعافیت کا یسر کا سہولت کا آسانی کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اے مولا کریم علم کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے عقل میں ہمارے کمال نصیب فرما دیجیے حافظ میں ہمارے کمال نصیب فرما دیجیے نسیان کے مرض کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے غفلت کے مرض کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے معصیت سے اللہ معصیت سے ہم سب کو شفا نصیب فرما دیجیے معاصی سے شفا نصیب فرمائیے حفاظت نصیب فرمائیے تمام امراض خبیثہ سے حفاظت نصیب فرمائیے اللہ چھوٹے بڑے ساری امراض سے شفا نصیب فرما دیجیے اور حفاظت مقدر فرما دیجیے کرم کا رحم کا عفوافیت کا معاملہ فرمائیے ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرمائیے اللہ حاجات ہماری پوری فرمائیے حالات ہمارے درست فرما دیجیے ہمارے اقوال اور اعمال کو بھی درست فرما دیجیے احوال اور صفات کو بھی درست فرما دیجیے اے مولا کریم ہمارے ادارے کو اس ترقی نصیب فرمائیے استحکام نصیب فرمائیے اس کے انتظامات میں اخراجات میں اللہ سب چیزوں میں آسانی فرما دیجیے میسر فرما دیجیے اخلاص نصیب فرمائیے پڑھنے پڑھانے والوں میں کام کرنے والوں میں معاونین میں خدمتگاروں میں ناصرین میں سب میں اخلاص نصیب فرما دیجیے اور سب کی خدمات کو قبول فرمائیے اس میں برکت عطا فرمائیے حفاظت فرمائیے ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے مسیح الدجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے محیا اور ممات کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله